कोई बंदा डिफेंस के लिए मौजूद नहीं था। ये दुनिया में वाहिद लड़ाई होगी। उस शहर को कंट्रोल करने वाले सारों ने फ्री फॉल कर दिया, आओ और जो करना कर लो। एयरक्राफ्ट के मुकाबले में एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं, नेवी के मुकाबले में नेवी आती है। लेकिन ये जंग कैसी थी कि एक तरफ हाथी थे, उसके मुकाबले में रब ने कौन सा लश्कर भेजा। मैं दोस्तों में जाना है, मेरा पार्टी टाइम है, मेरा खेलने का वक्त है। अरे माँ तुम्हारे पास क्या बैठी, तुम्हें पुरानी बातें करती है। थोड़ी देर बैठता हूँ तेरे पास, खानदान की बातों के सिवा कोई बातें ही नहीं होती। जमाना तरक्की कर गया। वालिद को बोलते हैं, अब्बू जान ज्यादा बातें ना किया करो, आप टोकते हो तो अच्छा नहीं लगता, मेरे दोस्तों के सामने आप मुझे टोक देते हैं। अब मैं बहुत एजुकेटेड हो गया हूँ, मुझे पता है जमाना कैसे चलेगा। आपको क्या पता, ना आपको मोबाइल चलाना आता है, ना आपको इंटरनेट के बारे में पता है। माँ कहती, बेटा तू जब छोटा था ना, यही किताब तेरे हाथ में थी और एक ही सवाल को तूने मुझसे 70 बार पूछा था। हर बार मैंने तेरा मुंह चूमा था और 70 बार एक ही सवाल का मैंने तुझे जवाब दिया था। आज मैंने तुझसे 3 बार एक बात रिपीट की, तुझे बुरा लग गया? बुरा लग गया? बुरा लग गया?
तेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने का जाने ना दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری فضیلتیں، بہت سارے واقعات۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، درود پاک کی مشہور کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، القول البدی میں یہ واقعہ موجود ہے کہ محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے سونے سے پہلے درود پاک کی ایک معین تعداد جو ہے اپنے اوپر لازم کی ہوئی تھی، اور یعنی ایک پرٹیکولر عدد تھا کہ اتنے میں نے درود پاک پڑھنے ہیں سونے سے پہلے۔ کہتے ہیں ایک رات اپنا عدد پورا کیا اور پورا کر کے میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا، نیند آ گئی مجھے۔ میں اپنے کمرے میں تھا، خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں، پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف بڑھے اور فرمایا، اپنا منہ، اپنا وہ منہ میری طرف کرو، میرے پاس لاؤ جس کے ساتھ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہو، تاکہ تمہارے اس منہ پر میں بوسہ دوں۔ کہتے ہیں مجھے حیا آئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے منہ پر بوسہ دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے اپنا چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی منہ کی بجائے تھوڑا کراس کر لیا، پیارے آقا نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ اچھا، اب خواب میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، مگر یہ کرم نوازی دیکھیں۔ کہتے ہیں میں فوراً نیند سے بیدار ہو گیا اور میری زوجہ بھی بیدار ہو گئی، میرے بچوں کی جو امی ہیں وہ بھی بیدار ہو گئی، اور اس وقت پورے گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مہک رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرم فرمایا تھا نا خواب میں، کہتے ہیں اس کی برکت سے 8 دن تک میرے رخسار سے کستوری کی خوشبو آتی رہی، اور یہ جو خوشبو تھی میں اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا، میری فیملی جو ہے، میری زوجہ جو ہے وہ بھی محسوس کرتی تھی کہ اس رخسار سے جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا وہ 8 دن تک کستوری کی طرح مہکتا رہا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کس کس کرم نوازی کی بات کی جائے، کس کس عطا کی بات کی جائے۔ درود پڑھنے والا خود تو پاتا ہی پاتا ہے، خود تو بہت کچھ پا لیتا ہے، اس کے بہت سارے مسائل دور ہو جاتے ہیں، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نگاہ رحمت اس پر پڑتی ہے، نبی پاک کی جو کرم نوازیاں اس پر ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بوسہ دیں یا کسی کو ٹچ کر دیں تو خوشبوؤں والا نہ ہو تو کیا ہو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ہمارے آقا تو ایسے خوشبو والے، فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے،
بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. صحابہ اکرام کا کیا انداز تھا, جب کوئی راستہ بھول جاتے نا تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ آپ نے دیکھا ہے نبی پاک کہاں گئے, ہم پوچھتے نہیں ایک دوسرے سے. اب تو خیر موبائل فون آ گئے, اور صحابہ اکرام کا ایٹیٹیوٹ یہ تھا گلی کے کنارے اس اسٹریٹ کے کونے پر کھڑے ہو کر خوشبو سونگا کرتے تھے, خوشبو بتاتی تھی کہ نبی پاک یہاں سے گزرے, جس گلی سے میرے آقا گزر جائیں وہ خوشبوؤں والی ہو جائے. تو بہرحال ہمیں ان خوشبوؤں والے آقا معطر معمر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا اپنا معمول بنانا چاہیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بڑا طاقتور اور بڑا پاورفل ہوتا تھا, اور سمندری باقی جانوروں کو وہ کھا لیتا تھا. یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا تھا, کبھی مغلوب نہیں ہوتا تھا. تو حضرت فہر بن مالک اپنی شجاعت اور طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب رہتے تھے, اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کہہ کر پکارتے تھے. یعنی اسی وقت سے سپیریورٹی تھی, پورے عرب کے قبیلوں پر یہ پائک رہتے تھے, اس لیے ان کو قریش کہا جاتا, یہ ان کا لقب تھا. ٹھیک ہے. اچھا پھر اب ہاشم, یہ کیوں ہاشم کون تھے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا تھے. اچھا حضرت ہاشم بڑی شان و شوکت کے حامل تھے, ان کا اصلی نام عمر تھا, ہاشم نام نہیں تھا. اچھا یہ بے حد سخی, بڑے بہادر اور بڑے مہمان نواز تھے. ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ غور سے سنیے, دیکھیں یہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے. ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا, لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے. تو یہ ملک کے شام سے خشک روٹیاں خرید کر لائے, حج کے دنوں میں مکہ پاک پہنچے اور روٹیوں کا چورا کیا, اونٹ کا شوربہ ڈالا, اس میں گوشت ڈالا, اس کا شریف بنایا, آجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا. اس دن سے لوگ انہیں ہاشم کہنے لگے. ہاشم کہتے ہیں روٹیوں کا چورا کرنے والا, یہ اس کا مطلب ہے. یعنی آپ نے حاجیوں کی اس طرح خدمت کی کہ آپ کا نام ہاشم پڑ گیا. تو قریش جو تھے وہ فہر بن مالک تھے, عمر جو تھے یہ ہاشم تھے, یہ نبی پاک کے پردادا. اب آئیے سبحان اللہ میرے آقا کے دادا عبد المطلب. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چونکہ ان کے ذریعے منتقل ہوتا گیا نا, پیارے آقا کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا, اور یہ اپنے دور میں ہمیشہ فائق رہتے تھے جن کے پیشانی میں, جن کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہوتا. حضرت عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, آپ کا نام شیبہ تھا, بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے. اس زمانے میں بھی غار حرا میں کھانا پانی لے کر ساتھ جاتے تھے, اور لگاتار کئی کئی دن تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے. نبی پاک تو بھی تشریف نہیں لائے تھے, تو یہ پیارے آقا سے پہلے جو آپ کے آبا و اجداد تھے, یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں سمجھے دین پر تھے, اور یہ موحد کہلاتے ہیں. حضرت عبد المطلب اس زمانے میں پرندوں کو کھلایا کرتے تھے, اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر بھی کہلاتا ہے. یہ پرندوں کو کھلانے والے بھی تھے. شراب اور زنا کو اس زمانے میں بھی حرام جانتے تھے, ایک خدا کو ہی مانتے تھے, اور کعبے کا یوں سمجھے کنٹرول ان کے پاس تھا. کعبہ شریف کی پوری جو معاملات تھے وہ یہی دیکھتے تھے. اور انہی کے دور میں واقعہ ہوا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد میں 55 دن باقی تھے, ابھی پیارے آقا تشریف نہیں لائے تھے. اب معاملہ یہ ہوا کہ ابرہا یہ یمن کا بادشاہ یوں سمجھ لیے تھا, اور اس نے صنعاء کے اندر, یمن کے شہر صنعاء جو کیپٹل آج بھی ہے وہاں کا, اس نے ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا, عبادت گاہ بنائی اپنے مذہب کے لوگوں کی. اور اس کی ڈیزائر یہ تھی کہ لوگ یہ کعبے کا حج کیوں کرتے ہیں, کسی طرح آئیں اور ہمارے گرجا گھر کا حج کریں. اب جب اس نے یہ اعلان کر دیا اور اگینسٹ کعبہ ایک مہم چلائی, تو ایک مسلمان تھے مطلب جو کعبے سے محبت کرنے والے تھے, کنانا کے لوگ, ان میں سے ایک بندہ وہاں گیا اور اس نے جا کر اس گرجا گھر کو گویا یوں سمجھ لیے کہ وہاں جا کے نجاست کی اور گندگی پھیلائی, اور اس کو یوں سمجھے جو بھی کرنا تھا کر کے آ گیا. اب رہا بڑا غضبناک ہوا کہ انہوں نے آ کر ہمارے عبادت گاہ پر ایسا کیا. اب ریونج میں اس نے کہا, نہ رہے کعبہ نہ ہو حج, اب میں جاتا ہوں اور کعبے کو ہی ڈھا دیتا ہوں. یہ قرآنی واقعہ ہے. اب رہا اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر, میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ مکے کے قریب پہنچا. آج بھی آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار حج نصیب فرمائے. جب آپ منا سے نکلتے ہیں نا, منا اینڈ اور مزدلفہ اسٹارٹ, یہ وہ جو جگہ ہے نا, اس کے درمیان تھوڑا گیپ ہے, یہ وہ جگہ تھی کتابوں میں لکھا کہ جہاں ابرہا اپنے ان ہاتھیوں کے ساتھ آ کر اس نے سٹے کیا. اب مکہ سمجھ لے کتنا قریب ہوگا, اور یہاں اس نے کیا کیا کہ اپنے کارندے بھیجے اور مکے والوں کے اونٹ اور ان کے جو ریوڑ تھے وہ سارے قبضہ کر لیے. ایک روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے وہ بھی قبضہ ہو گئے. اب حضرت عبد المطلب نیگوشیشن کے لیے مذاکرات کے لیے ابرہہ کے پاس گئے, بڑے کروفر کے ساتھ بیٹھا تھا, اتنے سارے ہاتھی لایا تھا. اب جب حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوئے نا, روایت کتابوں میں لکھا کہ ابرہہ بیٹھا بڑے تکبر کے ساتھ تھا. ظاہر ہے اب آیا ہی کعبہ ڈھانے تھا تو کیا اس کا کروفر کا اور تکبر کا عالم ہوگا. مگر جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا, نور مصطفیٰ پیشانی میں ایسا چمک رہا تھا, اس پر ایسا روب تاری ہوا کہ ابرہہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا. حضرت کو بلایا اور اپنے ساتھ بٹھایا, بالکل عزت کے ساتھ بٹھایا. کہا فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا تم نے ہم مکے والوں کے جانور لے لیے ہیں, ہمارے اونٹ قبضہ کر لیے, ہمارے ریوڑ تم نے لے لیے, وہ چھوڑ دو. کہا بس اسی لیے آئے؟ کہا بس اسی لیے آیا. اب یہ بڑی امیزنگ بات تھی اس کے لیے کہ میں تو سمجھا آپ مکے میں کعبے کے متولی ہیں, آپ آئے ہوں گے کہ ہم کعبے کو چھوڑ دیں, آپ کے جہاں مسلمان حج کرتے ہیں یہ آپ کا مرکز ہے, آپ اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے, آپ کو اپنے اونٹوں کی اپنے ریوڑ کی فکر ہے. اللہ, حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی جواب دیا جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے. سبحان اللہ, فرماتے ہیں مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے, کعبہ میرا گھر نہیں ہے, وہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا. کہا اتنی سی بات ہے؟ کہاں آپ اتنی سی بات ہے, ہمیں ہمارے اونٹ دے دو. کہا ٹھیک ہے. اپنے اسے گویا مینیجر کو آرڈر کیا کہ جتنے اونٹ پکڑ کر لائے ہو, جتنا ریوڑ اٹھایا سارا واپس کر دو. وہ واپس چلے گئے. وہ ہو سکتا ہے بعد میں اس نے باتیں کی ہوں, یار مسلمان کے سردار کیسے اپنے کعبے کی بات ہی نہیں کی. اب حضرت عبد المطلب نے کیا کیا, یہ بڑا امیزنگ اور بڑی اہم بات ہے. آپ نے سارے لوگوں کو ان کے جانور دیے اور کہا اے مکے والو اب پہاڑ پر چلے جاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا مکے شریف میں سراؤنڈنگ میں پہاڑ ہے, اب تو بہت سارے پہاڑ کولیپس کر دیے گئے, توڑ دیے گئے, ورنہ بالکل کعبہ شریف جو ہے نا یہ پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا. آپ نے کہا کہ سب اپنے اپنے جانور لو, اپنے ایسٹس لو اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ. اب سارے مکے والے جو ہے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے. حضرت عبد المطلب سب کو سیکیور کر کے اکیلے اب کعبے کے پاس آئے, اور آ کر جو آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر دعا کی, اللہ آپ فرماتے اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما, ان غیر مسلموں اور ان بد مذہبوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما. خوب رقت کے ساتھ دعا کی اور آپ بھی پہاڑ پر چلے گئے. یعنی کوئی بندہ ڈیفنس کے لیے موجود نہیں تھا. یہ دنیا میں واحد لڑائی ہوگی کہ سیکیورٹی کرنے والے, اس شہر کو کنٹرول کرنے والے ساروں نے فری فال کر دیا, آؤ اور جو کرنا کر لو. مگر عبد المطلب کا وہ بھروسہ تھا رب پر, وہ توکل تھا کہ جس کا گھر ہے, جس کا کعبہ ہے, اب اس نے ان کا کفار سے مقابلہ کرنا ہے. اب ہوا کیا, آپ نے کئی بار سورہ فیل پڑھا ہوگا, قرآن پاک میں سنتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب اس کی تفسیر, اس کے ترجمے کی طرف آتا ہوں. ہوا کیا, یعنی یہ کمپیریٹیولی سوچئے کہ ایک طرف ہاتھی تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں, دنیا میں ہوتا ہے نا ایئر کرافٹ کے مقابلے میں ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں, نیوی کے مقابلے میں نیوی آتی ہے, لیکن یہ جنگ کیسی تھی کہ ایک طرف ہاتھی تھے اس کے مقابلے میں رب نے کون سا لشکر بھیجا تھا, چھوٹی سی چڑیا ابابیل, اور ان کے پاس کوئی چٹانے نہ تھی. روایتوں کے الفاظ ہیں, مفسرین نے لکھا کہ سب کے پنجوں کے اندر تین تین کنکر موجود تھے, چھوٹی چھوٹی کنکریاں. یعنی رب کی قدرت یہ دکھانا مقصود تھا کہ میرا رب چاہے تو ہاتھی والوں کو چڑیا ابابیل کے ذریعے ہلاک کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہوا کیا, ہر پتھر پر یہ لکھا تھا کہ یہ کس ہاتھی سوار کے سر پر گرنا ہے. پتھر آئے, وہ ابابیل آئیں, اور اب جب انہوں نے سنگ باری شروع کی, ایک چھوٹا سا کنکر کیا بگاڑتا ہے انسان کا. مگر مفسرین نے لکھا کہ وہ سر پر لگتا, اس فیل سوار کو چیرتا, نیچے آ کر اس ہاتھی کو چیرتا, اور زمین میں پیوست ہو جاتا, اور ان کے پرخچے اڑ گئے. پرخچے بھی کیسے اڑے؟ اب سنیے قرآن پاک کا ترجمہ, کئی بار آپ نے یہ سورت سنی ہوگی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب, کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ بڑی عجیب بات ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ الم ترا, جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, الم ترا, اے محبوب آپ نے نہ دیکھا. پیارے آقا تو دنیا میں آئے نہیں تھے, یہ تو نبی پاک کے آمد سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. نبی پاک تو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. تو اب یہ اس حدیث کی بات کنفرم ہو رہی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا, جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. میرے آقا کہیں تھے جو دیکھ رہے تھے نا، جب ہی تو قرآن کہتا ہے الم ترى كيف، اے محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، اب کیا حال کیا. فرمایا الم يجعل كيدهم في تضليل، کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا. وارسل عليهم طيرا ابابيل، قرآن کہتا ہے تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے، اب کنکر کے پتھر تھے. ترمیہم بحجار من سجیل، کیا بنا، فجعلہم کعصف مأکول، بتایا انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا، پرخچے اڑ گئے، ختم، یعنی ایک بھی باقی نہ بچا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ واقعہ بھی علماء مفسرین لکھتے ہیں، اتنا بڑا واقعہ تھا، ساری دنیا کے اندر جب اس کی گونج پڑی نا کہ کعبے والوں سے نہ لڑنا، ان مسلمانوں کے بارے میں کچھ نہ سوچنا، اتنا بڑا لشکر لے کر یمن سے اب رہا گیا اور جب اس کے پرخچے اڑ سکتے ہیں تو ان لوگوں سے کوئی ٹکر نہ لے، گویا کسی کی آمد سے پہلے ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ عظیم واقعہ نبی پاک کی آمد سے پہلے رب عز و جل کی قدرت کا یہ نظارہ اس لیے دکھایا گیا کہ ساری دنیا کو پتا چل جائے کہ اب سکہ چلنا کس کا ہے، اب حکم چلنا کس کا ہے، اب حکومت کس کی ہونی ہے، کہ اگر ان سے ٹکر لوگے، ہاتھی لے کر جاؤ گے اور ابابیل پرخچے اڑا دیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھے حضرت عبد المطلب، اور پیارے آقا کی آمد سے پہلے بھی لوگ ان سے دعائیں کروایا کرتے، اپنے مسائل حل کروایا کرتے، بڑی روحانی شخصیت. اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے حسین و جمیل، آپ کے چہرے پر، آپ کی پیشانی پر نور نبوت چمکا کرتا تھا. سبحان اللہ، ایک پاک مرد سے ایک پاک عورت کا نکاح کروایا گیا، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور سبحان اللہ، جب یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا، ہمارے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر کے مزید اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہر ایک کو یاد رکھیے، اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو کیوں نہ پیارے ہوں گے. اپنے والدین کریمین کو نبی پاک علیہ السلام نے بعد میں اپنی امت میں بھی داخل کیا، پہلے بھی سال ہو گیا نا، نبی پاک تو ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، پانچ یا چھ سال کی عمر مورخین لکھتے ہیں، بی بی آمنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی. میرے آقا علیہ السلام کے تو بچپن ہی سے والدین کی جو محبت ہے، والدین کا جو قرب چاہیے، وہ تو نہ ملا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے، اب سنیے، الروض العنف میں حضرت ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی نقل کرتے ہیں کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے دونوں کو زندہ کر دیا، اور دونوں نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے، اور پھر اپنے اپنے مزارات طیبات میں دوبارہ تشریف لے گئے. اچھا، اس پر خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ جناب یہ کیونکہ ایمان پر نہیں تھے، معاذ اللہ، بکواس کرنے والے، زبان درازی کرنے والے کیسے زبان کھولتے ہیں نبی پاک کے والدین کے بارے میں، ان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے. جس نبی کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کی شفاعت سے ہم جناب جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، ان کے والدین کے بارے میں کوئی مسکنسیپشن کرے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، پیارے آقا علیہ السلام کا اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں ہوا نا، اس سے پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت میں جو لوگ رب کے ماننے والے تھے وہ سب ایمان والے تھے. ہاں، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے یا کفر پر یقین رکھتے تھے وہ کافر تھے، مگر جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے، دین ابراہیم پر عمل کرنے والے، وہ سب ایمان والے تھے. تو یہ دونوں حضرات تو پہلے ہی تشریف لے گئے تھے دنیا سے، تو معاذ اللہ ان کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں سوچنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں پھر اپنی امت میں شامل کیا؟ اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل اپنی امت کی جو برکتیں ہیں، یعنی پیارے آقا کی امت کو جو برکتیں ملنی ہیں، اس میں شامل کرنے کے لیے، ایمان والے تو وہ پہلے تھے، اس لیے انہیں زندہ فرمایا، اللہ کی قدرت سے کلمہ پڑھایا اور اپنی امت میں شامل کیا. ایک لاجیکلی مثال دے کر اس چیپٹر کو ہی گویا کلوز کر دیتے ہیں کہ جو لوگ بعض اوقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حضرت یونس علیہ مدینہ والے صلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہے 3 دن، ایک روایت کے مطابق 7 دن ایک روایت کے مطابق 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ اس وجہ سے جنت میں جائے گی کہ اللہ کے نبی اس مچھلی کے پیٹ میں رہے. اللہ اب سمجھ لو, جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی 3 دن 7 دن یا 40 دن رہ جائے وہ مچھلی جنت میں جائے. جس آمنہ کے بطن میں میرے آقا 9 ماہ رہے ہیں, جو نبیوں کے سردار ہیں, ارے وہ خود فرماتی ہیں جب ولادت ہوئی تو میں نے اس نور سے شام کے محلات کو دیکھ لیا, میرے آقا دنیا میں تشریف لائے میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, اور ان کی زبان پر رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں. جو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری گود میں میرے بطن میں جب نبی پاک تھے عورتوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے, جب ان کا حمل ہوتا ہے پورے عرصے میں حمل کی تکلیف نہیں اٹھائی. بی بی آمنہ شاہد ہیں کہ نبی پاک جھولے میں ہیں, اشارہ کر رہے ہیں, کہتی اوپر دیکھتی ہوں تو جدھر اشارہ جاتا چاند بھی ادھر ہی جھکتا جاتا. آپ اور میں بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں, رب نے کیسا انتظام کیا پوچھو اعلی حضرت سے. کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. میرے آقا جھولے میں جدھر انگلی اٹھاتے تھے نا چاند ادھر جاتا تھا. جو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے یہ کمالات دیکھ رہی ہیں, بھلے وہ نبی پاک پر کیوں نہ واری واری ہوں. تو بہرحال کبھی بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تک جتنی چین ہے, جو خاندان کی چین آپ جس کو کہیے کہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا گیا. علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں, یہ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ ہوا تھا نا, جو تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا, دراصل پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ تھا, اسی نور کو سجدہ کروایا گیا تھا. تو بہرحال یہ چلتا چلا آیا معاملہ, اور اب والدین کریمین سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا مبارک پیدائش ہوئی. تو یہ چند باتیں تھیں جو خاندانی نبوت کے بارے میں ہمیں پتہ بھی ہونی چاہیے اور یہ مبارک معلومات بھی ہونی چاہیے. زیادہ محبت بڑھتی ہے, زیادہ عشق بڑھتا ہے, جس سے پیار ہونا جس سے محبت ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بایوگرافی لوگ پڑھتے ہیں, یار بڑی زبردست شخصیت ہے, پتہ تو کرے کس خاندان سے, پہلے کہاں پیدا ہوئے, کدھر سے پڑھے, کون سے اسکول سے پڑھے, جناب کہاں کہاں گئے, کن شہروں میں گئے, سب کے بارے میں لوگ پڑھتے ہیں. اے مسلمانوں تمہیں پتہ ہے تمہارے آقا نے زندگی کیسے گزاری, ان کا بچپن کیسا تھا, ان کی جوانی کیسی تھی, مکی زندگی کیسی تھی, مدنی زندگی کیسی تھی, ہجرت مدینہ کا واقعہ کیوں ہوا اور وہ کیسا تھا, غزوات میں جو صحابہ کرام نے جان اساری کی داستانیں رقم کی وہ کیسی تھی. آج ہمارے بچوں سے پوچھیں, نوجوانوں سے پوچھیں, فرسٹ ورلڈ وار کب ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار کب ہوئی, کون سے ویپنز استعمال ہوئے, وہ سب پتا ہوتا ہے. کبھی پوچھیں کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کی فوج اتری تھی, کیا وہ واقعہ پتا ہے, غزوہ احد میں صحابہ کرام نے کیسی قربانی کی داستانیں رقم کی, کیا وہ آپ کو معلوم ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکشن مضبوط کرنا ہے نا, سیرت مصطفیٰ کو پڑھیے, جانیے ایک ایک ادا کو جانیے, پتہ تو چلے میرے آقا نے کیا کیا, کس وقت کیا کیا. صحابہ کرام کو اتنی گریڈ تھی اس بات کی, اتنی خواہش تھی کہ ڈھونڈتے تھے کہ نبی پاک کی کوئی بات پتہ چل جائے. پتہ چلتا نا کہ سینکڑوں میل دور ایک صحابی ہیں جنہوں نے ایک حدیث سن رکھی ہے, گھوڑے پر بیٹھتے کئی کئی دن کا سفر کرتے اور وہاں جا کر کہتے جو آپ نے نبی سے سنا ہے ذرا مجھے بھی سنا دی. والدین کریمین پر تو بات ہوئی ہے, مگر یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کبھی ہم نے سوچا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین تو, والد صاحب تو پیارے آقا ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت دنیا سے تشریف لے گئے, 5-6 سال کی عمر میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئی. مگر اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے, کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدین کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں, ہمیں ان کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے. آج ہم سب بیٹھے ہیں, بزنس مین بھی بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں, ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں, ہمارے بہت سارے حسن سلوک کے یوں سمجھے مظاہرے ہوتے ہیں, ہم فرینڈس کے ساتھ بڑے بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں, کسٹمر کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں, جتنا بڑا گاہک ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں, ہمارے کچھ دوستوں سے بڑی اچھے تعلقات ہوتے ہیں. کبھی کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کی کہ ہماری سب سے زیادہ اٹینشن, سب سے زیادہ کیئرنگ, سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے. کتنا خوبصورت کوشچن ہے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر سیکنڈ فرمایا تیری ماں. یا رسول اللہ پھر اگین تیسری بار سوال کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. کہا یا رسول اللہ پھر؟ کہا پھر فرمایا تیرا باپ. اب مفسرین نے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انٹرپریٹ کرتے ہیں اس حدیث کی, تشریح بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں اس فرمان سے معلوم ہوا کہ ماں کا جو حق ہے نا وہ باپ سے تین گنا زیادہ ہے, تھری ٹائم زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں. کیونکہ ماں بچے پر تین احسان کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ایک تو پیٹ میں رکھتی ہے, پھر جب اس کی ولادت کا جو وقت ہوتا ہے جنتی ہے, اور پرورش کرتی ہے. یہ تین جو ذمہ داریاں ہیں وہ ماں اٹھاتی ہے. باپ ایک ہی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ پرورش کرتا ہے. اچھا پھر اس کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں علماء نے ہمارے لیے تطبیق کر دی, کیٹیگرائز کر دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ باپ کو ماں کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دے کہ تمہارا تو حقی ایک بار بنتا ہے, ماں کا تین بار بنتا ہے. نہیں, یہ دونوں ہی سمجھنے ہمارے لیے محترم ہے. اب کرنا کیا ہے سنیے. علماء کہتے ہیں کہ بیٹا ماں باپ دونوں کی خدمت کرے, مگر مقابلے کی صورت اگر ہو تو ادب و احترام باپ کا زیادہ کرے اور خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرے. اچھا باپ کا ادب کیوں زیادہ کرے؟ کتنی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ وہ تمہاری ماں کا بھی شوہر ہے, تو اب اس کا ادب ماں سے, ادب کے معاملے میں والد کا احترام زیادہ ہوگا, لیکن جب خدمت کی باری آئے گی تو زیادہ سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرے. لیکن کبھی بھی یہ اس لیے بیان نہیں ہوتا کہ جناب آپ والد صاحب کو کہے بھائی آپ کی خدمت کم کروں گا, ماں کی زیادہ کروں گا. بیسیکلی سمجھایا یہ گیا کہ یہ دونوں کتنی عظیم ہستیاں ہیں اور ہمیں ان کا کتنا خیال رکھنا ہے. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتنی پیاری بات سمجھائی. ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے راضی ہو جائے, جتنے بیٹھے ہیں وہ سب چاہتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہتے ہوں گے. آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے, اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. جن سے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے گویا اسے رب بھی ناراض ہو جائے گا. جن سے ماں باپ راضی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی راضی رہے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کتنی مبارک ہستی, گناہ ہو جاتے ہیں, خطائیں ہو جاتی ہیں. ایک صحابی آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ یہ بڑی امیزنگ بات ہے, یہ حدیث بہت غور کرنے والی ہے. اے وہ لوگوں جن کی ماں زندہ ہے, اے وہ لوگوں جو جنت پانا چاہتے ہو, سنو. کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا ہے. پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کر دو, رونا شروع کر دو, کفارہ دو. نیکسٹ کوشچن آفٹر از اے کوشچن کہ تیری ماں زندہ ہے, وہ آیا تھا گناہ کی توبہ کرنے. یا رسول اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں. نبی پاک نے کوشچن کیا کہ تیری ماں زندہ ہے, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں میری ماں نہیں ہے. فرمایا تیری خالہ ہے؟ یہ دیکھو ماں کی نسبت کی وجہ سے خالہ کا مقام. وہ کہتا ہے جی یا رسول اللہ میری خالہ ہے. فرمایا جاؤ اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو, اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے گا. یہ ہے رشتے داریاں, یہ ہے یہ مبارک رشتے. یعنی غور کریں, گناہ اللہ کے کیے اور خدمت خالہ کی کرو, کیونکہ یہ تیری ماں کی بہن ہے. خالہ کی خدمت کرو گے گویا اس کی تفسیر یہ بنے گی, خالہ کی خدمت کرو گے تو ماں کی روح خوش ہوگی, اور ماں کی روح خوش ہوگی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. مگر آج ہمارے اس نے سلوک تو دوسرے لوگوں کے لیے ہیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ماں کہتی بیٹا میرے پاس بیٹھ, بیٹا کہتا ہے ماں بزنس میں مصروف ہوں, پتہ نہیں میں کتنی بزی لائف گزار رہا ہوں, میں دوستوں میں جانا ہے, میرا پارٹی ٹائم ہے, میرا کھیلنے کا وقت ہے. ارے ماں تمہارے پاس کیا بیٹھوں, تو پرانی باتیں کرتی ہے, تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں تیرے پاس خاندان کی باتوں کے سوا کوئی باتیں ہی نہیں ہوتی. ماں زمانہ ترقی کر گیا. والد کو بولتے ابو جان زیادہ باتیں نہ کیا کرو, آپ ٹوکتے ہو تو اچھا نہیں لگتا, میرے دوستوں کے سامنے آپ مجھے ٹوک دیتے ہیں. اب میں بہت ایجوکیٹڈ ہو گیا ہوں, اب مجھے پتا ہے زمانہ کیسے چلے گا. آپ کو کیا پتا, نہ آپ کو موبائل چلانا آتا ہے, نہ آپ کو انٹرنیٹ کے بارے میں پتا ہے. ارے کوئی ماں باپ سے ایسے بات کرتا ہے, ان کو کہتے ہو آپ کو سمجھ نہیں آتا. ارے جب مجھے بولنا نہیں آتا تھا, جب میں روتا تھا تو انہیں سمجھ آ جاتا تھا مجھے کیا چاہیے. ماں کو پتا چل جاتا تھا جب رات کو روتا تھا کہ بھوک لگی ہے یا درد ہو رہا ہے. ماں کو کہتے ہو سمجھ نہیں آتا آپ کو, ان کو کہتے ہو میں آپ کے پاس لطف نہیں آتا. جو خود ماں باپ بن گئے ہو نا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا بچہ آپ کو ماں کہتا ہے، باپ کہتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. پہلی بار جب ہم نے بولا ہوگا نا ماں، تو گھر میں خوشیاں منائی گئی ہوں گی. پہلی بار جب ہم نے ابو کہا ہوگا یا باپ کہا ہوگا، تو گھر میں خوشیاں منائی گئی ہوں گی. اور آج تم ان کے بولنے پر کہتے ہو مجھے تمہاری بولی اچھی نہیں لگتی، زیادہ بولا نہ کرو. ارے بچہ جتنا بولتا ہے ماں باپ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا بولتا ہے. اور یہی بچہ بڑا ہو کے ماں کو بولتا ہے کہ زیادہ بولا نہ کرو، کدھر جاؤ گے؟ ان کو ناراض کر کے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اے میلاد منانے والو، میں آپ کو آپ کے آقا کے فرامین سنا رہا ہوں. میلاد کے ان اجتماعات سے ہمیں یہ میسج لے کر جانا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے. بوڑھے ہو جاتے ہیں نا جب ماں باپ، کوئی بات نہیں، بار بار پوچھتے ہیں کوئی بات، اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. بڑھاپا جو ہے نا بچپنے کی طرح ہوتا ہے، ان کو کبھی سمجھنے میں دیر لگتی ہے. کوئی بات نہیں، مجھے بھی نہیں آتا تھا جب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، وہ تو ناراض نہیں ہوتے تھے. ایک بار ایک بیٹے سے اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے کہیں سے آواز آ رہی ہے. جوان بیٹا تھا، کہتا ماں نہیں آواز نہیں آ رہی، تمہارے کان بج رہے ہوں گے. تھوڑی دیر بعد ماں کہتی بیٹا مجھے واقعی آواز آ رہی ہے. مطلب ماں نہیں آ رہی آواز، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد ماں پھر کہتی بیٹا مجھے واقعی کچھ فیل ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے. کہ ماں تم بہری ہو گئی ہو، منع کر رہا ہوں، غلط بات کر رہی ہو، نہیں آ رہی آواز. ماں مسکرانے لگی ہے. کہ بیٹا وہ سامنے جو باکس ہے نا ذرا کھولنا جا کے. اس نے باکس کھولا، کہ اس میں ایک بک ہوگی، وہ کتاب اٹھا کے لا. بیٹا وہ کتاب اٹھا کے لایا، پرانی سی کتاب. ماں کہتی بیٹا تو جب چھوٹا تھا نا یہی کتاب تیرے ہاتھ میں تھی، اور ایک ہی سوال کو تو نے مجھ سے 70 بار پوچھا تھا. ہر بار میں نے تیرا منہ چوما تھا، اور 70 بار ایک ہی سوال کا میں نے تجھے جواب دیا تھا. آج میں نے تجھ سے 3 بار ایک بات ریپیٹ کی، تجھے برا لگ گیا؟ آج ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ وہ ماں باپ جو ہماری گندگی صاف کرتے وقت گھن محسوس نہیں کرتے تھے، ہم بستر گندے کرتے رہے، ان کی گودے گندی کرتے رہے، ان کے کپڑے خراب کرتے رہے، وہ پھر بھی ہنستے رہے. اور آج باپ بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں ابو آپ بہت کھانتے ہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہاسپٹل لے جانے کا. کیسی کیسی باتیں اب تو معاشرے میں سننے کو مل رہی ہیں کہ باپ بوڑھا ہو جائے تو اولڈ ہاؤس پہ جا کے چھوڑ آتے ہیں، بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل والوں کو دے آتے ہیں کہ آپ علاج کرو، گھر میں علاج کرنے کا ٹائم نہیں. یا ہمارے کپڑے چینج کرنے کے لیے ہماری والدہ اور ہمارے والد نے کوئی ملازم رکھا تھا، آج ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ملازمین کے حوالے کر دیا. اچھا پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ماں باپ کو حج کرا دیا، میں نے ماں باپ کو گھر لے کے دے دیا، کھانا پینا دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، اور کیا کروں، حق ادا کر دیا ماں باپ کا. سنو، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا اور آ کر کیا کہتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو ایک راہ میں، ایک اتنا گرم راستہ تھا، اتنی گرم پتھر تھے کہ اگر وہاں گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا نا تو گوشت بھن کر پورا پک جاتا، اتنا گرم تھے وہ پتھر. آقا میں نے 6 میل تک اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ رکھ کر سوار کر کے چلا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ وہ لوگ سنے جو کہتے ہیں میں منتھلی پیسے بھی تو دے دیتا ہوں، الگ گھر لے کے دے دیا، اور کیا کیا کروں ماں باپ کے لیے؟ نبی پاک فرماتے ہیں تیری ولادت کے وقت جس قدر تکلیف تیری ماں نے اٹھائی تھی، شاید یہ اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. کہتے ہو حق ادا کر دیا. ایک منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کاندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے. ماں کو حج کروانے والوں کے بھی اپنے مناظر دیکھیں، ماں تم چلتی نہیں ہو، تمہاری وجہ سے قافلہ لیٹ ہو رہا ہے، کہاں سے ہوٹل سے کھانا لے کر آؤں، اتنا رش ہے مکے میں، کہاں سے جا کر کھانا لے کر آؤں، بیٹھ جا ماں کر لے ایسے ہی، طواف میں نہیں کرا سکتا، میرے پاس جگہ نہیں ہے، میری بھی پاؤں میں درد ہو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہی تو وقت ہے ماں کی دعائیں لینے کا، باپ کی خدمت کرنے کا. شخص نے 7 حج کرائے کاندھے پر رکھ کے، پھر دل میں خیال آیا کہ اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا ہوگا. تو رات کو خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ایک بار جب تو بچہ تھا، بہت سردی تھی، ماں پاس سو رہی تھی، تو نے گندگی کر دی رات کو، تیری ماں نے اٹھ کر تجھے دھویا. غربت کی وجہ سے دوسرا بستر بھی نہیں تھا، اب اس گیلے بستر پر یا تو سوتا یا تیری ماں سوتی. تیری ماں سردی کی رات گیلے بستر پر سوتی رہی، تجھے سینے سے لگایا تاکہ تجھے ٹھنڈ نہ ہو. اے بندے، تو کہتا ہے کہ تو نے حق ادا کر دیا، سات حج کرا دیے تو انہیں تو اس ایک رات کا حق بھی ابھی تک ادا نہیں کیا. ایسی کتنی راتیں ہماری ماں نے گزاری ہوں. باپ کو کہتے تھے ابو آج ٹکا کھانا ہے, والد کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے پھر بھی کہتا بیٹا میں لے کر آؤں گا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ ان کے پاس ان کو بھی کچھ کھانا ہوگا لیکن ہماری فرمائش پر اپنے کھانے کو کم کیا ہوگا. ہمیں کھلونا چاہیے ہوگا تو ماں نے اپنی کچھ خواہشات کو کم کیا ہوگا کہ بیٹا خوش ہو جائے. آج بچوں کے لیے والد ڈبل ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے, مگر وہی والد جب ڈیوٹی کے کام کا نہیں رہتا تو ایسا لگتا ہے بچوں کے کام کا بھی نہیں رہتا. ایسا نہ کرو, یہ بہت بڑی نعمت ہے. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ نہیں ہیں, یہ چلے جائیں گے ہے نا, ان کی دعائیں لے لو, ان کو محبت سے دیکھو. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, خدمت چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے. خدمت کی جو نیکی ہے وہ الگ ہے. سنو میں بتاتا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ایک بیٹا اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے, محبت سے فقط دیکھتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اسے ہر نظر کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. جسٹ گلانس, ایک دیکھنے پر, کیونکہ محبت سے دیکھ رہا ہے. آج دیکھتے نہیں غصے سے ماں باپ کو, ماں باپ ڈر جاتے ہیں بیٹا جلال میں آ گیا ہے, بیٹا غصے میں آ گیا, بیٹا مجھ سے ناراض لگ رہا ہے. تو ہے اس بیٹے پر جس کو دیکھ کر ماں ڈرے, جس کو دیکھ کر باپ کو ڈر لگے کہ بیٹے سے بات کروں گا تو ڈانٹے گا. ماں سے ماں, ماں بیٹی سے بات کرتے ہوئے سوچتی ہے بات کروں کہ نہیں کروں, چلائے گی مجھ پر. ارے اللہ کو کیا جواب دو گے, تمہاری زبان نہیں لٹک جاتی ماں باپ کے سامنے بحث کرتے ہوئے. حدیث کہتی ہے محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ 100 مرتبہ دیکھے, ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں نا, یارے آقا نے فرمایا 100 مرتبہ دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. حدیث کا خلاصہ ہے اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے, کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. ارے یہ ہے تو یہ حج کا ثواب ہے نا, چلے جائیں گے تو کہاں سے لوگے یہ ثواب. کرو ان کی خدمت, لو ان کی دعائیں. لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ دعا کرتے ہیں, ایسے نہیں, وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں. ماں باپ ہے ہی ایسی عظیم ہستی دنیا میں, اگر کوئی انکنڈیشنل لو کہیں ہے, یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بے لوس پیار, بغیر کسی غرض کے پیار اگر کوئی ہے تو فقط ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ. ہر شخص کو کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے پیار کے پیچھے, خوبصورت لگتا ہے, شادی کرنی ہوتی, کوئی اور دنیا کا مقصد ہوتا ہے, اس لیے پیار ہوتا ہے. ماں باپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی. لوگ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں جناب بیٹے سے اس لیے ماں باپ پیار کرتے کہ بڑا ہو کر کما کر دے گا. اگر یہ بات سچ ہے تو بتاؤ ماں باپ معذور بچوں سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ اندھا بچہ ہو ماں اسے بھی سینے لگاتی, پتہ ہے بڑا ہو کے نہیں کما سکے گا, ہاتھ پیر ٹیڑے ہوں, آنکھیں نہ ہوں, سنتا نہ ہو, ماں اس کو بھی میرا لال کہہ کے پکارتی. ارے یہ بے لوس پیار نہیں تو کیا ہے؟ پھر بھی ماں سے بندہ لڑے اور ان کی دعائیں دو. ایسے نہیں کہ وہ خود ہی دعائیں کرتے ہیں, نہیں, ایسی خدمت کرنا. مزہ اس میں ہے کہ میں کہوں نہ ماں دعا کر, ماں خود نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے اللہ میرے بیٹے کی مغفرت کر, میرے بیٹے کے مسائل حل کر دے, میرے بیٹے کو ترقی دے دے. جو ماں ایسے دل سے دعا کر دے نا, خدا کی قسم پھر کوئی طوفان نہیں روک سکتا آپ کو. پھر اس بیٹے کی ترقی میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا جس کی ماں اس کے لیے دعا کرے. اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ نے کئی بار وہ واقعہ سنا ہوگا, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا ساتھی کون ہوگا. فرمایا موسیٰ فلاں قصبے میں کسائی ہے جو تیرا جنت میں ساتھی ہوگا. اللہ کے نبی کلیم اللہ کہتے ہیں کسائی, یا اللہ مجھے اس کو دیکھنا ہے, پتا بتایا گیا, آپ پہنچ گئے. طویل واقعہ ہے, اس قصائی کے پاس جب گئے تو اس کے بوڑھے ماں باپ تھے, ان کا انتقال ہو گیا, حضرت موسیٰ کا دیدار کیا تو اس قصائی نے فوراً کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام لگتے ہیں, یہ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہ میرے ماں باپ روزانہ ایک دعا کرتے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لے, آپ کو دیکھا ہے اور دنیا سے چلے گئے, آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. کہا بتاؤ اور بھی کوئی دعا کرتے تھے؟ کہا میری ماں ایک اور دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹا تیری ماں کی وہ دعا قبول ہو گئی ہے, تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. ارے ماں دعا کرے تو نبی کا پڑوس مل جاتا ہے. یہ ہے ان کی دعائیں, کر لو ان کی خدمت. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جاتے تھے نا, آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم کلام ہونے جاتے تو پیچھے آپ کی والدہ بڑی دعائیں کرتی تھی حضرت موسیٰ کی. تو ایک بار اور دعا کیا کرتے ہیں, یا اللہ حضرت موسیٰ پر رحم فرما, اسے لغزش سے بچا. اچھا تھوڑے عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا. غور سے سنیے گا, اللہ کے نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں, اول العظم انبیاء میں شمار ہوتا ہے. آپ جب کوہ طور پر گئے نا کلام کرنے رب سے, تو ارشاد ہوا اے موسیٰ اب سنبھل کر بات کرنا. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں فرمایا, میں تو آتا رہا ہوں تیری بارگاہ میں, کلام بھی ہوتا رہا ہے. فرمایا اے موسیٰ اب سنبھل کر بات کرنا. کہا یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا پہلے تیری ماں زندہ تھی, جب تو طور پر آتا تھا نا تو پیچھے وہ دعائیں کرتی تھی, اب تیرے ساتھ تیری ماں کی دعا نہیں ہے, اب تو سنبھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے. غور کیجئے, اللہ کے نبی سے فرمایا جا رہا ہے کہ پیچھے تیری ماں تھی جو دعائیں کرتی تھی. جن کی ماں حیات ہے نا ان کی دعائیں لے لو. جب بھی دنیا میں پھنس جاؤ نا, میں تو ایک مشورہ دوں گا, مجھے ایک اسلامی بھائی نے پچھلے دنوں ایک بات کی, یقین کریں دل ایمان تازہ ہو گیا. ایک جگہ بیٹھے تھے, مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی کس شہر یا کس ملک میں تھے, ایک بندے نے بتایا کہ ماں باپ سے بہت محبت تھی, کہتے میرا جب کوئی کام اٹکتا ہے نا میں کہیں پھنس جاتا ہوں, میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں, کہتا ہوں ماں لگتا ہے دعا نہیں ہو رہی ہے, میرے باپ سیدھے نہیں ہو رہے, ماں کی دعا ہو تو کام نہیں اٹکنا چاہیے. بولا میں قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں پھر کچھ نہیں کرتا, ماں کو کہتا ہوں ہاتھ اٹھا, تو میری ماں میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے, میرے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. تو یہ محبت اپنی ماں سے کرو, یہ محبت اپنے والدین سے کیجیے, اور یہی ہمیں شریعت سکھاتی ہے. اب آئیے, جن کے والدین چلے گئے ہیں وہ اب کیا کر سکتے ہیں؟ علماء نے احادیث کے مفہوم سے ہمارے لیے کچھ مدنی پھول عطا کیے ہیں کہ ماں باپ کا دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت نے 12 حقوق اولاد کے لیے تحریر کیے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد اس اولاد پر لازم ہوتے ہیں. ان میں سے چند بیان کر دیتا ہوں, درود پاک پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب. سب سے پہلا حق کہ موت کے بعد ان کے جنازے, تجہیز و تکفین اور غسل اور نماز, ان تمام کاموں میں مستحب طریقے سے سنت کے مطابق یہ کام کیے جائیں, یہ والدین کے جنازے کے بعد ان کا پہلا حق. دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار ہمیشہ کرتا رہے اور اس سے کبھی غفلت نہ کرنا, انہیں یاد رکھے اپنی دعاؤں میں, کیونکہ اب ان کو نیکیوں کی حاجت ہے نا. کوئی مسجد بنا دیں ان کے نام پر, کوئی مدرسہ بنا دیں, کوئی کنواں خودوا دیں, کوئی بھی مسلمانوں کی بھلائی کا ایسا کام کر لیں کہ ماں باپ کو روزانہ سوئے ہوئے ہوں, کام میں بیزی ہوں, ان کو ثواب پہنچتا رہے. انہوں نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے, اب ان کے لیے کرنے کی باری ہے, خود بھی دعا کرتا رہے. اچھا پھر اسی طرح اگر ماں باپ پر کوئی قرض ہو, دنیا سے چلے گئے ہوں, تو ان کا قرض ادا کرے, اس میں تاخیر نہ کرے. اچھا پھر اسی طرح ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کو جائے, یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے ہے, اور وہاں یاسین شریف پڑھے, کیونکہ ان کی روح کو جب ایصال ثواب ہوگا تو انشاءاللہ ان کو خوشی ہوگی. اور ماں باپ کی قبر پر جا کر جو سورہ یاسین پڑھتا ہے نا, روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. یعنی کمال ہستی ہیں, دنیا میں بھی جائیں ان کے پاس تو برکت ہیں, مرنے کے بعد ان کی قبر پر جائیں. روایتوں میں آتا ہے جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے, اس میں جمعے کے دن جائے تو اور افضل ہے, کہ جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جاتا رہتا ہے اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے. دنیا میں دیکھو تو بھی برکت ہے, مرنے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرو تو بھی برکت ہے. کیا مبارک ہستیاں ہیں. حدیث پاک بھی سن لیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کرنے کے لیے حاضر ہو, اللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے گا اور وہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص بروز جمعہ ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر حاضر ہو اور وہاں سورہ یاسین شریف پڑھے, بخش دیا جائے گا. اچھا ماں باپ کے جو دوست ہیں, ابھی آپ نے حدیث بھی سنی تھی خالہ کے حوالے سے, جو قریبی رشتہ دار ہیں ماں کے قریبی رشتہ دار, ان کا ادب کریں, اور جو والد کے قریبی رشتہ دار ہیں, چچا ہیں, تایا ہیں, بلکہ ان کے دوست اگر آ جائیں تو ان کا ادب کریں. اور ماں باپ بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے باندھ کے چلے جاتے ہیں نا، اتنے پیسے کسی غریب رشتے دار کو دے رہے ہوتے ہیں، اگر مشکل نہ ہونا تو کوشش کر کے وہ صدقہ جاری رہنے دینا چاہیے. یعنی جو جو ان کو پسند تھا نا اور اچھا کام تھا وہ کنٹینیو کریں، انشاءاللہ یہ اولاد جو ہے یہ ماں باپ کی فرما بردار لکھی جائے گی. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں نے میسج دینا تھا وہ یہی تھا کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ ان کی دعائیں لیں، یعنی کبھی ناراض نہ کریں. چھوٹی چھوٹی باتیں بعض اوقات ہو جاتا ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ یار آج تھوڑا سا ڈانٹ دیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اتنے پھول دیے ہیں، اتنی مٹھائی کھلائی ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، آج اگر چھوٹی سی بات ہمارے سامنے ایسی کر دی تو ہم اس پر ناراض ہو جائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ احسان فراموشی ہے کہ جس نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، آج ایک بات کو برا مان کر لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ارے ان کا در چھوڑ کے کدھر جائیں گے. اچھا یہاں آخر میں ماں باپ کے لیے بھی ایک دو مدنی پھول. ایک تو یہ کہ ماں باپ کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے، بالکل کرنی ہے، مگر ایک باؤنڈری ضرور ہے کہ ماں باپ کی بات اس وقت تک مانی جائے گی جب وہ اللہ کی فرما برداری والے کام یا شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہمیں کوئی حکم دیں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر ماں باپ میں سے معاذ اللہ کوئی کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی، تو بندہ کہ یار میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ امی منع کرتی ہیں، میں نبی پاک کی سنت اس لیے نہیں سجاتا کہ میرے والد منع کرتے ہیں، میں جناب جو ہے وہ معاذ اللہ فلمیں ڈرامے اس لیے دیکھتا ہوں کہ امی کہتی ہے دیکھنا پڑے گا، نہیں. یہ بڑی ایزی لاجیکلی بات ہے، مخلوق کی رضا مندی کے لیے خالق کو ناراض نہیں کیا جائے گا. مخلوق ہے نا ماں باپ، تو یعنی ماں باپ کا ادب بھی تو رب عز و جل اور ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ذریعے سیکھنے کو ملا ہے. تو جہاں تک شریعت کی پابندی ہوگی اس کے اندر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کی بات مانیں گے. جب اس سے ایکسیڈ کرے گی بات، اب وہاں ماں باپ کی نہیں اللہ کی مانیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں گے. کیونکہ سوال ہوا کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہوں اور وہ روزانہ عبادت کرنے کسی گرجا گھر یا بت خانے یا اپنی عبادت گاہ کو جاتے ہوں تو کیا بیٹا لے جا سکتا ہے؟ تو فرمایا لے جا نہیں سکتا، لے آ سکتا ہے. کیونکہ جاتے وقت اللہ کی نافرمانی کے لیے کفر کے لیے جا رہے ہیں، اور واپسی چونکہ گھر کے لیے آ رہے ہیں تو واپسی لے آئے، چھوڑنے نہ جائے. یعنی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کام میں ہم تعاون نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. ہاں نیکی کے کاموں میں تعاون کریں گے. تو ماں باپ کی خدمت شریعت کی باؤنڈری میں. اور ماں باپ کو کیا کرنا ہے؟ اب یہ جو آپ نے میری باتیں سنی، جتنے ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، امید ہے آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا، اپنے ماں باپ بھی یاد آئے ہوں گے، اور مزید جن کے والدین چلے گئے ہوں گے ان کے لیے اصال ثواب کا ذہن بن رہا ہوگا، جن کے حیات ہوں گے مزید خدمت کا ذہن بنے گا. لیکن آج ایک شکوہ لوگ کرتے ہیں کہ یار ہمارے بچے ہمارا ادب نہیں کرتے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ایسا کیوں؟ اس میں ایک قصور ہمارا بھی ہے، بچے کا قصور تو ہے. میں انکریج نہیں کر رہا جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، بالکل غلط کرتے ہیں، ماں باپ چاہے کیسے بھی ہوں ماں باپ کا ادب ہی کرنا ہے. لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیمات دی؟ اگر ذرا سوچیے جو ابھی بیان ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ سنتا رہتا، اپنی فیملی کو بٹھا کر یہ باتیں سناتا رہتا، تو کیا میرے بچے میرے با ادب نہ ہوتے؟ یہ دو باتیں بچے سیکھتے ہیں، یاد رکھے، پہلے اپنے والد کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اپنی امی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور دوسری بات ان کو جو سکھایا جاتا ہے وہ سیکھتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے فرما بردار ہوں، ان کے سامنے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں، بھلے آپ کی عمر کتنی بھی ہو گئی ہے اگر ماں باپ حیات ہیں، اور ان کے سامنے اگر انتقال کر گئے تو صدقہ خیرات ان کے سامنے کریں کہ بیٹا دادا دادی چلے گئے دنیا سے، نانا نانی چلے گئے، اب یہ ان کے اصال ثواب کے لیے بچے کی تربیت ہو کہ میرے امی ابو بھی جب دنیا سے جائیں گے تو میں نے ان کے لیے خیرات صدقہ کرنا ہے، ان کو اصال ثواب پہنچانا ہے. اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں ان کے سامنے ہاتھ چومیں، ان کے سامنے ان کی بات مانیں، ان کو جی حضور جی امی جی ابو کہیں، تو یہ بیٹا سنے گا کہ میرا والد اتنا بڑا ہو کے اپنے ابو کے ساتھ یہ انداز ہے تو مجھے اپنے ابو کے ساتھ کیا انداز رہنا ہے. یہ وہ گھر کی ٹیچنگز ہیں جو مجھے اور آپ کو دینی ہے، ایک تو پریکٹیکل ٹیچنگز ہیں اور ایک یہ جو بیانات کے ذریعے، جو شریعت کی باتوں کے ذریعے. مسئلہ یہ بچے کو بڑا جلدی دوش دے دیتے ہیں، یہ بگڑا ہوا ہے، میری بات مانتا نہیں ہے، شریعت پر عمل کرتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے. آپ نے کب سکھایا اسے؟ آپ کے بچے کو انگلش نہیں آتی تھی، پیدا ہوتے ہی انگریزی میں تھوڑی رویا تھا، مگر آپ نے انگلش اسکول میں ڈالا، وہ انگریزی بولنے لگ گیا. پیدا ہوتی ہی کمپیوٹر چلانے نہیں آتا تھا اس کو، آپ نے کمپیوٹر لے کے دیا، کمپیوٹر سیکھ گیا، موبائل فون کے ایسے ایسے سافٹ ویئر سیکھ گیا جو آج کل بچوں کو بندہ بٹھا کے کہتا ہے بیٹا ذرا سافٹ ویئر ڈال دو، ہمارے بچے اتنے آگے نکل گئے. تو کیسے نکلے؟ ہم نے دی نا چیزیں، ہم نے سکھائی، ہم نے پروپر وے دیا ان کو. اگر ہم ان کو قرآن و حدیث سکھاتے ہیں، ہم ان کو نیک ماحول میں خود بھی آتے اور لے کر آتے. آج ہمارا بچہ ہمارے سامنے کبھی نافرمانی نہ کرتا. اس کو پتا چل جاتا نا کہ ان کی نافرمانی کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں دوش تو دیتے ہیں مگر ان کو یوں سمجھیے کہ پریکٹیکل نہیں کرواتے. تو بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نیک بنے, آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنے, خود نیک بنیے, خود اپنے والدین کے فرما بردار بنیے اور بچوں کو اچھے ماحول کی تعلیم دیجیے. اور یہ ماحول آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ماحول ہے. آپ خود سوچیں اگر یہی بیان اسی طرح کا بیان, یہ بیان کیا بڑے بڑے اچھے اچھے بیانات ہوتے ہیں مدنی چینل پر, ایسا کوئی بھی بیان ہمارے نگران شورا کرتے ہیں, امیر علیہ السنت فرماتے ہیں, اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں, آپ کے فیملی ممبرز آپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں, آپ کو نہیں لگتا ان کا دل بدلے گا, ان کو فرق پڑے گا؟ تو دکھائیے نا مدنی چینل, لائیے ان کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں. یہ تو ایک موضوع ہے نا, ایسے بہت سارے موضوع پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھنے کو ملتا ہے. سب سے گزارش کروں گا دور نہ رہیے, یہ مدنی ماحول آپ کی فنگر ٹپس پر ہے. ہر جمعرات فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے, اسی طرح ہر سیٹرڈے کو مدنی مذاکرہ جو قبلہ امیر علیہ سنت ہمارے پیر و مرشد ولی کامل ہیں ان کا تو دیدار کرنے سے برکتیں ملیں گی. تو ہر ہفتے کی رات دو گھنٹے اگر آپ وہاں آ جائیں تو سبحان اللہ, ورنہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ دو گھنٹے مدنی چینل پر سلسلہ دیکھیں. سوال و جواب کے ذریعے آپ سب کی تربیت ہوگی اور اس کی برکتیں ہم سب کو ملیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب.
اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے